فرمایا فلا تخشوہم، ان سے مت ڈرو، کسی حلال کے تقاضے میں شرماؤ مت، ڈرو مت ان سے. کیونکہ بعض اوقات جب آپ نان مسلم کنٹریز میں ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ہائے یہ کیا کہیں گے، اتنے ریجڈ لوگ ہیں، ہر بات پہ ہچ نکالتے ہیں، یہ نہیں کھانا وہ نہیں کھانا وہ نہیں کرنا، اس طرح تو یہ ناراض ہو جائیں گے ہم سے، پھر ہم کو یہاں نوکریاں نہیں ملیں گی، یہاں ہم کو عہدے نہیں ملیں گے. لہذا ان کو راضی کرو، ان کو خوش کرو. یا بعض اوقات ان سے ڈر جاتے ہیں، فرمایا فلا تخشوہم، ان سے نہ ڈرو، لوگوں کی باتوں، لوگوں کے پروپیگنڈے سے مت ڈرو. وخشونی، مجھ سے ڈرو، کیونکہ اللہ نے یہ پابندیاں تم پہ لگائی ہیں، تمہیں حساب اس کو جا کے دینا ہے، کیسے بچو گے. الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی. اتممت، تمام کر دی، پوری کر دی. کون سی نعمت؟ اسلام کی نعمت. اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کی چیزوں کو پیچھے نعمت نہیں کہا، حالانکہ وہ نعمتیں ہیں، لیکن اسلام کو نعمت کہا. اور یہاں دین کو مکمل کرنے کا معنی کیا ہے؟ کہ احکامات تم کو دے دیے گئے. روایات میں آتا ہے کہ اس آیت کے نزول کے 81 دن کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اور اس کے بعد ایک آدھ حکم ہی آیا، جیسے آیت ربا آئی بالکل آخر میں. ایک اور آیت وَاتَّقُوا يَوْمًا پیچھے گزر چکی ہے سورۃ البقرہ میں، وہ اتری، لیکن دین کا ایک بڑا حصہ مکمل ہو چکا. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا. ایک یہودی جن کا نام کعب احبار تھا، انہوں نے حضرت عمر سے پوچھا، ان سے کہا کہ تمہیں ایک ایسی آیت ملی ہے، اگر وہ ہم پر اترتی تو اس دن کو ہم اپنے لیے عید کا دن قرار دے دیتے. یہود پر ایسی کوئی آیت نہیں اتری، مسلمانوں کو یہ آیت دی گئی. کیا؟ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، کہ کامل دین تم کو دیا گیا. کتنے اعزاز کی بات ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی دے دی گئی. واتممت علیکم نعمتی، اور میری نعمت یعنی اسلام تم پر تمام ہو گیا، سب کچھ دے دیا گیا. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے میں نے دین اسلام کو پسند کر لیا. تو حضرت عمر نے پوچھا کہ یہ آیت کہاں اتری تھی، تو بتایا گیا کہ یہ عرفہ کے دن جب لوگ عرفات میں تھے، اس شام کو اتری تھی. بعض روایات میں آتا ہے کہ جمعہ کا دن تھا، اور وہ دن تھا جب اور لوگوں کی بھی عید تھی. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ یہ آیت عرفہ کی شام کو جمعہ کے روز اتری، جس دن یہ اتری اس دن 5 عیدیں جمع تھیں. جمعہ کا دن تھا، عرفہ کا دن تھا، یہود کی عید تھی، نصارہ اور مجوس کی عیدیں بھی تھیں. فمن استر، تو جو مجبور کر دیا جائے، فی مخمصت، بھوک میں، یہ قحط میں مبتلا ہے. مخمصہ کہتے ہیں ایسی بھوک جس سے پیٹ ساتھ لگ جائے، چپک جائے، شدید بھوک. ورنہ عام بھوک کے لیے کیا؟ جوع. اور یہ مخمصہ ہے، اس سے زیادہ شدید بھوک، جسے کسی قحط زدہ انسان کا ہوتا ہے. غیر متجانف لاسم، گناہ کی طرف میلان کرنے والا نہیں. تجانف جنف سے ہے، ایک ہوتا حنف، حنیف، یکسو ہونا، کنسنٹریٹ کرنا کسی چیز پر، اور جنف ہوتا ہے اس سے پھر جانا، دور ہو جانا. دور ہو کر کدھر کو جانا؟ لاسم، گناہ کی طرف. کہ ایک شخص جو بھوکا ہے لیکن گناہ کا ارادہ نہیں رکھتا، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ، تو اس کے لیے اللہ بھی غفور الرحیم ہے، یعنی وہ شخص کھا سکتا ہے. يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ، آپ سے پوچھتے ہیں ان کے لیے کیا کچھ حلال کیا گیا. قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتِ، کہہ دیجئے ساری پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں. جیسے کل پرسوں بھی میں نے آپ کو ایک جملہ بولا تھا کہ اس کو یاد کر لیں تو بہت سے مسئلے آسان ہو جائیں گے. اسی کی مناسبت سے یہ آیت بھی ہے کہ الاصل فی الامور الاباحہ، کہ تمام کاموں کی اصل کیا ہے؟ مباح، ہر چیز حلال ہے جب تک کہ کوئی نفس اس کو حرام نہ کر دے. حلال کی ڈیٹیلز میں جانا مشکل ہے، حلال کثرت سے ہے، ہر پاک چیز حلال ہے سوائے اس کے کہ جسے حرام کیا گیا ہو. اس سے دین کی وسعت پتہ چلتی ہے. اگر یوں کہا جاتا نا کہ ہر چیز حرام ہے سوائے اس کے جو حلال ہے، تو آپ دیکھتے کہ لوگ کس قدر مصیبت میں پڑ جاتے. تو دراصل کیا بتایا گیا کہ ہر چیز حلال ہے بشرطے کہ پاک ہو. ہاں حرام وہ ہے جس پر حکم آ جائے، نص آ جائے. نص سے مراد کوئی قرآن کی آیت یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. اچھا یہ اس ذہنیت کی بھی اصلاح ہے نا کہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب ایک شخص دین کی طرف آتا ہے تو وہ ہر چیز کو حرام کی نظر سے دیکھنے لگتا ہے. پتہ نہیں یہ بھی جائز ہے کہ نہیں، یہ بھی درست ہے کہ نہیں، یہ بھی کرنا چاہیے کہ نہیں، ہر چیز میں شک پڑنے لگتا ہے. مے بی آپ میں سے بھی کسی کے ساتھ ایکسپیرینس ہوا ہو کہ جب انسان نیا نیا دین پڑھنے لگتا ہے نا تو ہر چیز پہ شک کرتا ہے، پتہ نہیں یہ جائز ہے کہ نہیں، الاؤڈ ہو کہ نہیں اس کو کرنا. تو یہاں بتایا گیا کہ نہیں، اصل کیا ہے؟ حلال ہے، جائز ہے، کر سکتے ہو، الا یہ کہ وہ حرام کر دی جائے، منع کر دی جائے. یعنی کوئی چیز خود سے خود حرام نہیں ہو جاتی، یا کسی انسان کے حرام کرنے سے حرام نہیں ہوتی، حتیٰ کہ جب تک اللہ کا حکم نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اجازت نہیں کہ کسی چیز کو حرام کریں اپنی مرضی سے. جیسے سورۃ التحریم کے شروع میں آتا ہے، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، آپ کیوں حرام کرتے ہیں اس چیز کو جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی. تو حلال اور حرام کا اصل مختار خود اللہ رب العزت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے جو چیزیں حرام ہوئیں وہ بھی اللہ کے حکم سے ہوئیں، کیونکہ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا، وحی الہی سے حرام ہوئیں. پھر فرمایا اور کیا حلال ہے؟ وما علمتم من الجوارح مكلبین تعلمونهن مما علمكم الله، اور جو سکھایا تم نے من الجوارح، شکاری جانوروں کو. جوارح جارح کی جمع ہے، جارحیت کا لفظ آپ بہت اردو میں پڑھتے ہیں، جرحن زخم کو کہتے ہیں. جارح وہ جانور جو دوسروں کو زخمی کر دے، زخم لگانے والا، یعنی شکاری جانور مراد ہیں، شکار کرنے والے. مکلبین، مکلب کا لفظ قلب سے ہے، ہر درندے کو قلب کہتے ہیں. ہمارے ہاں عموماً کتے کے لیے قلب کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی میں ہر درندے کے لیے قلب استعمال ہوتا ہے. مکلبین، شکار کی تعلیم دینے والے، یعنی انہیں تمیز سکھانے والے. تو جارح سے مراد کون ہے؟ مثلا شکاری کتا اور باز وغیرہ. اور مکلبین، شکار پر چھوڑنے سے پہلے ان کو شکار کے لیے سدھانا، ٹریننگ دیے ہوئے. مؤدبین جس کو کہتے ہیں، ٹرینڈ آپ کہہ سکتے ہیں ان کو. یعنی جیسے شکار پر چھوڑا جائے تو دوڑتا ہوا جائے، روک دیا جائے تو رک جائے، اور بلایا جائے تو واپس آ جائے. یہ ہے شکار کی تعلیم. یعنی ایسا کتا یا باز یا جو بھی جانور جس سے آپ تعلیم دی، جو ٹریننگ دی، تو وہ ٹرینڈ کی علامات کیا ہے؟ کہ جب آپ بھیجے تو چل پڑے، روکے راستے میں تو رک جائے، واپس کہیں آنے کا تو آ جائے. یعنی اپنی مرضی سے نہیں جانور پکڑے، مالک کی مرضی سے پکڑے. اور جانوروں کو جب شکار پر بھیجا جائے تو تم کیا کرو گے؟ نمبر ایک، بسم اللہ پڑھ کر چھوڑا جائے. نمبر دو، شکار مالک کے لیے رکھے، خود نہ کھانے بیٹھ جائے وہ جانور، خواب وہ شکار مر ہی کیوں نہ گیا ہو، ذبح نہ بھی کیا ہو. نمبر تین، کوئی اور جانور اس کے ساتھ شریک نہ ہو. مثلا اگر ایک کتے نے شکار جا کے پکڑا اور واپسی پہ اس کے ساتھ ایک دوسرا کتا بھی چلا آ رہا ہے تو یہ شکار مشکوک ہو جائے گا. فرمایا کہ جن شکاری جانوروں کو تم نے سدھایا ہو، مکلبین، تو علمونہن، تم نے سکھایا ان کو کیا؟ مما علمکم اللہ، اس میں سے جو اللہ نے تم کو سکھایا. یعنی مراد یہ ہے کہ جن شرائط کے ساتھ ان کی تعلیم یا ٹریننگ ہونی چاہیے اور وہ شکار کرتے وقت اس ٹریننگ کو ملحوظ بھی رکھیں، ان جانوروں کا کیا ہوا شکار تم کھا سکتے ہو، خواہ ان کو لا کے دوبارہ ذبح نہ بھی کرو، فکلو تو کھاؤ، مما اس میں سے جو، امسکنا علیکم روک رکھیں تم پر، ایسے جانور جو پکڑ لائیں اس کو کھا لو، واذکر اسم اللہ علیہ اور اس پر اللہ کا نام پڑھو، تب اسے بھیجتے وقت یعنی کھاتے وقت، یعنی جب آپ جانور چھوڑ رہے ہیں بھیج رہے ہیں اس وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے چھوڑیں، اب یہ جانور انسان کے قائم مقام ہو گیا، اس جانور نے جا کے پکڑا اور وہ جانور رستے میں مر گیا تو کوئی بات نہیں، اب لا کے اس حصے کو کاٹ دیا جائے گا جو جانور کے منہ وغیرہ میں ہوگا اور باقی جانور کو کھا سکتے ہیں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ اور ڈرو اللہ سے، اِنَّ اللَّهَ سَرِيُّ الْحِسَابِ بے شک اللہ جلد لینے والا ہے حساب، الْيَوْمَ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتِ آج حلال کر دی گئی تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں، یعنی تمام طیبات حلال ہیں، ہر صاف ستھری پاک چیز حلال ہے، وَطَعَامُ الَّذِينَ اور کھانا ان لوگوں کا، اُوتُ الْكِتَابِ جو کتاب دیے گئے، لیکن اس میں بھی طیب کی شرط ہے، اہل کتاب کا کھانا حلال ہے، اس میں طیب اور حلال کی شرط ہے، یہ نہیں کہ اگر اہل کتاب نے جانور مار کے کھایا تو آپ کہیں چونکہ اہل کتاب نے مارا اس لیے ہم کھا لیں، نہیں۔ وَطَعَامُ الَّذِينَ اُوتُ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، یہ جو چاکلیٹس وغیرہ وہاں سے بن کے آتی ہیں اور آپ کھاتے رہتے ہیں، وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، لیکن اگر وہ جھٹکے کا کریں یا کوئی اور غلط طریقے سے ذبح کریں یا مارے یا حرام انگریڈینٹس ڈالیں کھانے پینے کی چیزوں میں یا مشکوک، تو وہ نہ کھایا کرو۔ والمحصنات من المؤمنات اور ایمان والیاں محفوظ عورتیں، بدماش نہیں، محصنات وہ بھی حلال ہے، کیا مطلب ہے حلال ہونے کا، کہ ان سے نکاح کر سکتے ہو۔ والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب اور اہل کتاب کی بھی محفوظ عورتیں، ہر عورت نہیں، کیونکہ عموماً ہمارے ہاں کیا ہے کہ کسی، یعنی مردوں کو شادی کی اجازت ہے کسی بھی کرسچن عورت سے شادی کر لیں، نہیں ایسے نہیں، وہ بھی محفوظ ہوں، پاک دامن ہوں، شریف ہوں، خاندانی ہوں، اور اس کے علاوہ یہ کہ اہل کتاب ہوں، ایتھیسٹ نہ ہوں، کیونکہ ہم ہر گوری کو کرسچن سمجھ لیتے ہیں اور اس سے نکاح کو جائز قرار دے دیتے ہیں، تو خواہ وہ اپنے آپ کو ایگناسٹک کہتی ہو یا کسی بھی دین پر اپنے آپ کو نہ سمجھتی ہو، تو وہ جائز نہیں۔ حضرت عمر کے نزدیک شرط یہ تھی کہ مشرکہ بھی نہ ہو۔ والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب اہل کتاب کی پاک دامن عورتیں، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، یعنی کتاب دیے گئے، اور شرط کیا ہے، اذا آتیتموہن اجورہن جب ان کے مہر تم ان کو دے دو، یعنی شادی خواہ تم اہل کتاب عورت سے کرو اس کو بھی مہر دو، لونڈی سے کرو اس کو بھی دو، آزاد عورت سے کرو اس کو بھی دو، کتنی تاکید ہے مہر کی، کسی صورت میں بھی معاف نہیں۔ محسنین نمبر دو، قید نکاح میں لانے والے، یعنی صرف مہر وقتی نکاح کے لیے نہیں، باقاعدہ نکاح کے اندر لانے والے، یہ نہیں کہ وقتی طور پر پیسے دے کر کام چلا لیا جائے اور اس کے بعد چھوڑ دیا جائے، نہیں، محسنین حفاظت نکاح میں لانے والے، غیر مسافحین زنا کرنے والے نہیں، کہ زنا کے لیے اگر تم پیمنٹ کر رہے ہو تو سمجھو کہ یہ اب حلال ہو گیا، نہیں، جب تک نکاح نہ ہو کسی بھی عورت سے تعلق حلال نہیں ہوتا۔ بلا متخذی اخدان اور نہ ہی بنانے والے چھپے دوست، چھپے آشنا، یعنی چھپا نکاح نہ کرو، خفیہ نکاح نہ ہو، چھپی دوستی نہ ہو، چھپے ہوئے تعلقات نہ ہو۔ خدم جو ہے اس کی جمع ہے اخدان، مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، ولا متخذی اخدان، اسلام میں خفیہ شادی کی کوئی حیثیت نہیں، اس کا اعلان ضروری ہے. بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو خفیہ شادی عورت کے ساتھ زیادتی ہے، عورت پہ ظلم ہے، کیونکہ ایسی عورت کا کوئی سٹیٹس نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں. اس لیے اس معاملے میں عورت کو زیادہ سٹرانگ ہونے کی ضرورت ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں یہ چیز، مسلمان معاشرے میں، اب دیکھی جانے لگی ہے. اتنا افسوس ہوتا ہے بعض ایسے واقعات پڑھ کر یا سن کر کہ جس میں انسان کا دماغ چکرا کے رہ جاتا ہے کہ واقعی ایک لڑکی مسلمان ہوتے ہوئے یہ سب کچھ ایکسپٹ کر سکتی ہے. بارہا یہ کوسچن میرے پاس آیا، کسی کا بھی نام لینے کی ضرورت نہیں اور نہ ہی ایز اے پرسن کسی کو کریٹیسائز کرنے کی، لیکن ریپیٹڈلی یہ صورت میرے سامنے آئی ہے، مختلف خطوط کی شکل میں، مسئلہ پوچھنے کی شکل میں، کہ نوجوان لڑکیوں نے بغیر ماں باپ، بغیر رشتے دار کسی کو بتائے چھپ کے نکاح کر لیا. کسی لڑکے سے دوستی ہوئی، پھر اس لڑکے کے گھر میں اس کے فرینڈز کی موجودگی میں شادی کر لی اور اس سے سب تعلقات بھی قائم کر لیے. اب وہ لڑکا بلیک میل کرتا ہے لڑکی کو، نہ بیوی بنانا چاہتا ہے، نہ طلاق دینا چاہتا ہے، صرف وقتی انجوائمنٹ چاہتا ہے، دوستی چاہتا ہے. اب آپ خود سوچیں، یہ ایک نہیں کئی کیسز ہیں میرے پاس، آپ خود سوچیں، دل اتنا سخت تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے کہ اس میں اگر عورت ہی فرم سٹینڈ لے تو معاملے کی اصلاح ہو سکتی. مردوں کا کیا بگڑتا ہے، ان کا کیا جاتا ہے، لیکن کوئی بھی لڑکی اپنے اوپر جو ظلم نہ کرے، اپنے اوپر ترس کرے، تو وہ تھوڑے ٹھنڈے دل سے سوچے، ہوش میں آ کر، کہ ایسے نکاح سے اس کو کیا ملتا ہے، اس کی بحیثیت بیوی، بحیثیت کسی خاندان کی بہو کے، بحیثیت کسی ایک آزاد انسان کے، کہ جس کا ضمیر گناہوں کے بوجھ سے آزاد، اس کی کوئی حیثیت نہیں. وہ ہر وقت ایک خوف کا شکار ہے، ماں باپ کا خوف، معاشرے کا خوف، اور اگر یہ شادی کامیاب نہیں ہوتی تو آئندہ کے شوہر کا خوف. ساری زندگی ایک تلوار سر پہ لٹکتی، ایک وقتی خوشی کی خاطر یا کسی کے چند میٹھے بولوں میں آ کر دھوکا کھا کر، ایسا طریقہ اختیار کر کے اپنی زندگی کو اجاڑنے والی بات ہے، حاصل کچھ بھی نہیں. آپ دیکھیں کہ یہ جو دل ہے نا انسان، یہ سب دل کے فیصلے ہوتے ہیں نا، اس لیے کہ سارے معاشرے کے اندر فضا ہی ایسی پیدا کی ہوئی ہے کہ ہر وقت ایسی چیزیں، ایسے سین، ایسے بول، ایسی چیزیں موجود ہیں کہ جو انسان کے سفلی جذبات کو بھڑکاتے رہیں اور اس کے دل کے جذبات کو ابھارتے رہیں. اب کیا ہوتا ہے، وقتی طور پر انسان جذبات آئے اس میں اور وہ ایسا کوئی غلط قدم اٹھا بیٹھتا ہے، پھر وہ جذبات ٹھنڈے ہوئے، پھر ہوش میں آتا ہے، پھر کہتا ہے میں نے غلط کیا، اور کیا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہی دل دوسری طرف پلٹ جاتا ہے، کیونکہ قلب تو قلب ہے، الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے. اسی لیے اسلام نے مرد اور عورت کو شادی کے بندھن میں باندھا کہ دل پلٹے کے الٹے پھر اس بندھن میں رہیں اور اس خاندان کو بنا کے رکھیں، ان بچوں کی ذمہ داری لیں جو اس تعلق کے نتیجے میں سامنے آئے ہیں، ایک معاشرے کو پرامن بنائیں. شادی کی بنیاد صرف دوستی نہ ہو، صرف لائکنگ اور ڈس لائکنگ نہ ہو، شادی اس سے کہیں گہری بنیادیں رکھتی ہے. اسی لیے بار بار قرآن میں چھپی دوستی کو کنڈیم کیا گیا ہے. لیکن افسوس کہ یہ دن بدن وبا عام ہوتی چلی جا رہی ہے. اور یاد رکھیے کہ اس میں مرد کی نسبت عورت زیادہ نقصان اٹھاتی ہے. تو جب یہ کہا گیا کہ تمہارے لیے حلال کیا گیا آزاد عورتوں سے شادی کرنا، کہ ان کو تم ان کے مہر دو، اور پھر متخذی اخدان نہ ہو، تو کیا مطلب ہے، یہ چھپی دوستی حرام ہوئی، کیونکہ حلال کے اپوزٹ ہے یہ چیز. تو کوئی بھی ایک مسلمان عورت کسی مرد سے ایسی دوستی کر کے آخر کیا کر رہی ہے، کن کن حرمتوں کو پامال کرتی ہے، اللہ کے غضب کو دعوت دیتی ہے، دنیا اور آخرت میں اپنے لیے مصیبتوں کو دعوت دیتی ہے، جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دے دیا وہ حرام ہے، ساری دنیا بھی اسے خوش نما بنائے اور بتائے، خواہ ماں باپ ہی کیوں نہ انکریج کریں. کیونکہ ریسنٹلی مجھے کسی نے بتایا کہ اب تو ماں انکریج کرتی ہیں، اور کسی کا واقعہ مجھے سنایا گیا کہ ایک ماں اپنی پریشانی کا اظہار کر رہی تھی کہ میری بیٹی بہت ہی بدھو ہے، 14 سال کی ہو گئی ہے اور ابھی تک کوئی بوائے فرینڈ نہیں اس کا، اور اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ترقی پسندی. معلوم نہیں ایک ناجائز تعلق سے ترقی کہاں ہونے لگتی، کس جگہ کی ترقی ہوتی، قوم کی یا ملک کی یا ملت کی یا دین کی یا مذہب کی، کس کی ترقی؟ ترقی ہوتی ہے کام کرنے سے، ترقی ناجائز تعلقات سے نہیں ہوا کرتی. حرام حرام ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ تھوڑا سا زہر زندگی کے خاتمے کا سبب ہوتا ہے. بعض گناہ نیکیوں کو چاٹ جاتے ہیں، امن اور سکون کو ختم کر ڈالتے ہیں. یہ چھپی دوستی ایسے ہی گناہوں میں سے ایک گناہ ہے کہ جو انسان کے ایمان، دین، عبادت، ہر چیز کا دشمن ہے. اور آپ دیکھیں کہ جس طرح انسان کسی جانور کے گلے پہ چھری پھیرتا نا، یہ جانوروں کی باتیں ہو رہی تھی حلال کی اور ان کو ذبح کرنے کی، اور اس کے ساتھ ہی یہ چھپی دوستی کی بات آ گئی، تو بالکل اسی طرح انسان جب اللہ کی خاطر ایک حرام تعلق پہ چھری پھیر دیتا ہے، فوراً اس کے نتیجے میں اسے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ کی رحمتیں، عنایتیں اور نوازشیں آتی ہیں. دو ہی راستے ہیں، ایک تو یہ کہ یا جائز طریقے سے شادی کر لی جائے، اگر وہ نہیں ہو سکتی تو دوسرا کیا ہے، ایسے ہر تعلق پہ ایک چھری پھیر دی جائے صرف اللہ کی خاطر اور بس. ہاں دل کتنا ہی مائل کیوں نہ ہو، خواہشات اور جذبات کتنے ہی انسان کو مجبور کیوں نہ کرتے، کیونکہ اس چیز کا کوئی اینڈ نہیں، کچھ حاصل نہیں، کوئی نتیجہ نہیں، کوئی ریزلٹ نہیں ایک حرام تعلق کا، یہ سوائے انسان کو ہلاکت میں لے جانے کے اور کچھ بھی نہیں. اور اگر کوئی پھر بھی کرتا ہے تو قرآن کے سری حکم کی خلاف ورزی، اور جو اللہ کی لگائی ہوئی پابندی کو قبول نہیں کرتا اس سے پھر وہ خود نبٹ لے گا. وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، اور جو کفر کرے ایمان کے ساتھ، یہی تو ہے کہ ایمان، لا الہ الا اللہ بھی پڑھا جا رہا اور اللہ کا حکم بھی نہیں مانا جا رہا، اللہ کے حکم کا بھی انکار ہے، ایمان کے ساتھ کفر، اللہ کا نام لے کر کفر، فقد حبت عمله، اس کا عمل ضائع ہو گیا. یعنی حرام میں پڑھنا نیک اعمال کو ضائع کرنا ہے، جیسا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے بتایا کہ تھوڑا سا زہر بہت ساری اچھی صحت مند غذا کو خاتم کے کھائے پیئے کو ضائع کر دیتا ہے. آپ بہت صحت مند انسان ہو، بھلے بہت ہی کسی لحاظ سے بھی آپ نے کوئی کمی نہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جرم کیا کہ آپ نے تھوڑا سا سنکھیا کھا لیا، زہر کھا لیا، تو اچھی سے اچھی صحت تباہ ہو جائے گی. اسی طرح آپ تہجد گزار ہیں، صدقہ خیرات کرنے والے ہیں، حج عمرے کرنے والے ہیں، اور اس کے ساتھ اللہ کی یہ پابندیاں قبول نہیں کرتے، حرام حلال میں تمیز نہیں کرتے، تو کیا ہے؟ فقد حبت عمله، اس کا عمل ضائع ہو گیا، نیکیاں ضائع ہو گئیں. وہو فی الاخرت من الخاسرین، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں شامل، آخرت میں سخت نقصان اٹھائے گا. تو کبھی انسان سوچے کہ ایک چند لمحوں کی خوشی، چند لمحوں کی لذت کے لیے اپنی آخرت برباد کر لوں؟ آپ دیکھیں کہ جو بھی کوئی گناہ ہم کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اس میں وقتی طور پر تو لذت ہوتی ہے، لیکن لذت تو ختم ہو جاتی ہے، گناہ کے اثرات باقی رہ جاتے ہیں، سزا ہمیشہ کے لیے رہ جاتی ہے. اور کسی نیکی کو کرنے کے لیے اگرچہ سختی معلوم ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، لیکن وہ تکلیف ختم ہو جاتی ہے اور ہمیشہ کی جنت اور لذت باقی رہ جاتی. اب جس کا جو جی چاہے اپنا لے، وقتی لذت یا پھر ابدی جنت.